الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا أحمد بن عبدة الزبي قال أخبرنا فزيد بن عياذ عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء. فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان چل رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت پیش کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی بدلہ لیا ہو کسی ایسی زیادتی کا جو آپ کے ساتھ کی ہو. کسی نے اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ نہیں لیا. اپنی ذات کے لیے کبھی آپ بدلہ نہیں لیتے تھے. مالم ینتحق من محارم اللہ تعالیٰ شیئا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کا حد کا نہ ہوتا تھا. یعنی کوئی آدمی کوئی حرام فعل اگر کرتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مر جاتے تھے. چنانچہ فیضن تو ہے کبھی محارم اللہ شیئا، تو جب اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا اگر ارتکاب کیا جاتا اور اس کا حد اس حرمت کا حد کا ہوتا تو کان من شدہم فی ذلک غضبا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غصے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس وقت آپ اتنا غصے کا اظہار فرماتے جب تک کہ وہ اپنی اس حرام حرکت سے باز نہ آ جاتا. اسی لیے وہ اگلی مجلس میں جو آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ناگوارا بات منہ در منہ نہیں کرتے تھے، وہاں بتلایا تھا وہ ایسے موقع پر جب صحیح حرام کا ارتکاب نہ ہو، کوئی خلاف اولا کام کیا ہو، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منہ در منہ اس کو روکتے نہیں تھے. اس میں بھی مصلحت جیسا کہ پہلے بتلا دیا گیا. وما خیر بین امرین الا اختار ایسرهما. اور جب کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دیا جاتا تو آپ ہمیشہ جو آسان اور سہل ہوتا اسی کو اختیار فرماتے. ما لم یکن ما ثمن، جب تک کہ اس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یہ تھا کہ آپ امت کے لیے آسانی کو پسند فرماتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی معاملے میں دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو اس میں جو آسان ہوتی اسی کو آپ پسند فرماتے. ایسی بندوں سے کبھی واسطہ پڑتا اور وہاں دو معاملوں میں سے کسی ایک معاملے کو پسند کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسان پہلو ہوتا اسی کو اختیار فرماتے. البتہ وہاں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ شریعت کے خلاف بندوں کی طرف سے جو باتیں دی جا رہی اس میں ہو سکتا ہے وہ ایک پہلو ایسا ہو جس میں گناہ ہو شریعت کی خلاف ورزی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اختیار دیا جاتا تو وہ تو دونوں امور مباح اور درست ہی ہوتے تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پاکیزگی اور آپ کے اخلاق کی عمدگی کا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اپنے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا اور سہل شکلوں ہی کو آپ امت کے خاطر اختیار کرتے تھے. حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا سفیان عن محمد بن المنقدیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ قالت استاذنا رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عندہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی گھر میں، اور ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضری کی اجازت چاہی. اس کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا، یہ عینا ابن حصن فزاری، قبیلہ بنو فزارہ سے تعلق رکھتے ہیں. مزاج میں جڑا کڑپن تھا تو ان کی آواز سے حضور نے ان کو پہچان لیا. تو آواز جب اجازت کی مانگی تو آواز سے پہچان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی سیدن العشیرت او اخو العشیرت، یہ آدمی اپنے قبیلے کا بڑا برا آدمی ہے. اچھا آدمی، یہ فرمایا. یہ بات دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصلاح اور دوسروں کو نقصان سے بچانے کے غرض سے فرمائی تھی. یعنی چونکہ جب وہ آئے گا آپ کی خدمت میں حاضری دے گا، ایک ہے کسی آدمی کا اپنی ذات کے اعتبار سے برا ہونا، اور دوسرا ایسا آدمی آپ کے پاس آوے، ایسا تو نہیں کہ کوئی برا آدمی آئے تو ہم اس کو تھپڑ ماریں گے گالیاں دیں گے. ہم تو جو بھی ہمارے پاس آئے گا اپنے اخلاق کا اس کے سامنے کیا کریں گے، ظاہر کریں گے اس کے ساتھ جیسا ایک آنے والے کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا چاہیے کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی جب اجازت حاصل کرنے کے لیے اس نے باہر سے کہا کہ میں آ سکتا ہوں، تو آواز سے پہچان کر اس کے متعلق اس کی جو حقیقت حال تھی وہ تو بتلا دی. یہ کوئی اچھا آدمی نہیں، یہ اس لیے بھی بتلا دیا کہ جب وہ آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اچھا معاملہ کریں گے تو جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو غلط فہمی نہ ہو. بعض مرتبہ آنے والے کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس سلوک کو دیکھ کر بعض لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ بڑا بڑھیا آدمی ہوگا، اس کے ساتھ اتنا معاملہ اچھا کیا جا رہا ہے. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلی اخلاق کی وجہ سے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اور یہ بھی جب آئے گا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے،
تو آپ نے پہلے سے احتیاط کے طور پر جو دوسرے لوگ یہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو غلط فہمی نہ ہو آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر، اس لیے ان کے ذہنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ بڑا برا آدمی، گویا اس کے آنے کے بعد اگر میری طرف سے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوا بھی تو اس کو دیکھ کر تم لوگ جو ہے غلط فہمی میں مت پڑ جائیے۔ وہ یہ اس لیے بھی کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بعض آدمی اس طرح کا معاملہ دیکھ کر اس کے متعلق اچھی رائے قائم کرتے ہیں، پھر وہ جب ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا تو وہ اسی سلوک کو سامنے رکھ کر کے، اس پر بھروسہ کر کے، اس کے ساتھ جو ہے سب ڈیل کر ڈالتے ہیں معاملہ، بنایا کہ نہیں، بعد میں گڑبڑ ہوتی ہے، یار میں نے تو ان کو دیکھا، وہ فلانے بزرگوں کے پاس گئے تھے اور ان بزرگوں نے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ساتھ ان بزرگوں نے بڑا محبت کا معاملہ فرمایا، اس لیے میں تو یوں سمجھا کہ بڑا اچھا آدمی ہوگا، اس لیے بھائی ان بزرگوں نے یہ تھوڑا آپ کو کہا تھا کہ اس کے ساتھ معاملہ کریے، وہ تو انہوں نے اس کے ساتھ سن، یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پہلے ہی سے حفاظتی تدبیر کے طور پر آپ نے فرما دیا تاکہ آپ کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، کوئی معاملہ آئندہ کرنا چاہے تو سوچ سمجھ کر کرے۔ اس لیے یہ غیبت نہیں ہے، کسی آدمی میں کوئی عیب ہو اور اس عیب کو اس لیے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے اس کی طرف سے لوگوں کو جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس نے جہاں اجازت چاہی اور اس کی آواز سے اس کو پہچان لیا تو پہچان کر پہلے ہی سے آپ نے بتلا دیا کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہے ثم اذن له، اس کے بعد حضور نے اس کو اپنے پاس آنے کی، حضرت عائشہ پردے میں تھی، وہاں تھی پردے میں تھی، اپنے پاس آنے کی اجازت دی، فلما دخل اعلان له القول، جب وہ حضور کی خدمت میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی نرم باتیں اس کے ساتھ کی، پیار محبت سے، بہت نرمی سے۔ اب حضرت عائشہ کو الجھن ہوئی کہ ابھی تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ بڑا برا آدمی ہے، اب یہ جب آیا تو حضور تو بڑی محبت سے اس کے ساتھ پیش آ رہے۔ فلما خرج، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب وہ چلا گیا تو قلت یا رسول اللہ قلت ما قلت ثم لن تلعن قول، حضرت عائشہ نے اپنے دل کی جو یہ تھی مشکلی تھی، سوال تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو اس کے متعلق وہ بات فرمائی جو فرمائی، یعنی اس کے آنے سے پہلے آپ نے اس کے متعلق کہہ دیا تھا کہ بڑا برا آدمی ہے، ثم لن تلعن قول، اور پھر جب وہ آپ کے پاس آیا تھا آپ نے تو بڑی پیار محبت سے اس کے ساتھ باتیں کی، نرم باتیں کی، بہت اچھی طریقے سے اس کو یہ کیا، یہ آپ کی گویا بظاہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے اس طرز عمل سے سوال پیدا ہوا، اشکال ہوا، انہوں نے ظاہر کر دیا کہ آپ کا عمل اور آپ نے اس کے متعلق جو اپنی رائے کا اظہار فرمایا تھا دونوں میں بظاہر جو ہے جوڑ کھاتا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ یوں سمجھے کہ برا آدمی اگر آئیں گے تو تماشا ماریں گے، تو گالیاں دیں گے، اس کو برا بلا کریں گے، اس کے ساتھ اس کی طرف سے رخ پھیر لیں گے، یہ سمجھی۔ تو اس پر حضور نے فرمایا فقال یا عائشہ تو ان من شر الناس من ترک الناس او قال وداه الناس اتقاء فوشی، اے عائشہ وہ آدمی سب سے برا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اس کی بد کلامی کی وجہ سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دے، یعنی وہ حضور کے اس ارشاد اور جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر وہ آتا اور اس کے آنے پر میں اس کے ساتھ بد کلامی کرتا، تم بڑے خراب آدمی ہو، تم ایسے ہو، فلانے ہو، سختی سے پیش آتا تو کیا ہوتا، آئندہ کے لیے کبھی وہ میرے پاس آئے گا نہیں، اس کا آنا جانا بند کر دیا۔ تو گویا اس کے آنے جانے کا بند کرنا کیوں ہوا، میری بدسلوکی۔ تو حضور فرماتے سے میری بدکلامی. حضور فرماتے ہیں کہ جو جس آدمی کی بدکلامی سے بچنے کے لیے لوگ اس کے پاس آنا چھوڑ جانا چھوڑ دے وہ بڑا برا آدمی ہے, اور میں ایسا بننا نہیں چاہتا. میں اگر اس کے ساتھ بدکلامی کرتا تو گویا میں بھی اسی زمرے میں اسی اس میں شامل ہو جاتا, لوگ بھی میری بدکلامی سے بچنے کے لیے مجھ سے دور رہیں گے. یہ اخلاق نہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ ہے خلاصہ. تو یہ بات میں نے ایک بات بتلا دی, بھائی دیکھو کوئی آدمی اپنی جگہ پر برا ہے لیکن اس کی برا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آوے تو آپ اس کے ساتھ برائی سے, آپ کے پاس جب کوئی آئے گا کوئی بھی آوے دنیا کا برے سے برا آدمی آوے تو بھی آپ تو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے. ہر ایک کلو ہنائن یا ترش ہو بھی معافی, عربی زبان کی کہاوت ہے کہ ہر برتن میں سے وہی دیپک نکلتا ہے ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہو. تو آپ کے اندر اچھے اخلاق ہونے چاہیے, کوئی بھی آئے گا آپ تو اس سے اچھے اخلاق سے ہی پیش آئیں گے. اس لیے یہ اس کی برائی اس کے ساتھ, لیکن چونکہ آپ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے کسی کو غلط فہمی ہو اور اس غلط فہمی کی وجہ سے آئندہ کے لیے وہ آدمی اس کو اچھا سمجھ کر کوئی معاملہ کر ڈالے اور مصیبت میں پھنسے, اس سے بچانے کے لیے آپ نے پہلے ہی سے جو ہے احتیاطی طور پر فرما دیا تھا اس کے متعلق کہ آدمی اپنی جگہ پر جو ہے وہ یہ ہے. باقی یہ مت سمجھنا کہ اس کے آنے کے بعد میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو اس کی وجہ سے تم اس کو اچھا سمجھنے لگو. بات سمجھنا آئی گئی. یہ ہارون رشید جو ہے یہ بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں, بہت بڑی لمبی چوڑی حکومت تھی. رات کو ایک مرتبہ پانی کی ضرورت پیش آئی تو غلام کو پانی لاؤ, تو غلام اٹھا بڑبڑاتا ہوا, دن میں بھی چین دے رات میں بھی چین دے رہے اور پانی لا کر کے پلایا. اتنا بڑا بادشاہ, دوسرے لوگ کوئی دوسرا آدمی کہتا تو اس کو ڈر لگتا چل جائے تھے, یہ تو گھر کا غلام تھا. ابن ابی لیلا قاضی ہے وہ کہتے ہیں میں اس رات وہاں ٹھہرا ہوا تھا, میں نے یہ منظر دیکھا تو امیر المومنین سے یوں کہا کہ امیر المومنین یہ جو اس غلام نے یہ حرکت کی آپ نے اس پر کچھ ٹوکا نہیں؟ تو کہا کہ یہ اس کا عمل تھا, میرے اخلاق وہ ہیں جو میں نے کیا. حقیقت تو یہی ہے کہ کسی کے اخلاق کے برا ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے اخلاق کو بگاڑنا نہیں ہے. صحیح اصولی بات یہ ہے ہم اپنی روش پر قائم رہیں. ہاں شریعت کا کوئی حکم ٹوٹتا ہو تو اس وقت پھر کسی کو معاف کیا مل جائے گا, اوپر آ گیا. اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدلا نہیں لیتے تھے, لیکن شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو تو پھر چھوڑا ہی جائے گا, اس کو فوراً ٹوکیں گے. آج ہمارا معاملہ الٹ گیا, شریعت کا کوئی حکم توڑا جا رہا ہے تو ہم چپ, وہ برا مان لے گا کچھ کہنے جائیں گے تو, اور اپنا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو بیمار جائیں گے. حالانکہ ہونا یوں چاہیے تھا کیا کہ اپنا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کر دو, اسی کا نام ہے مدارات. دنیا کے لیے دنیا کو یا دین کے لیے دنیا کو قربان کرنا, یعنی اپنا دنیاوی نقصان برداشت کر لینا, یہ ہے مدارات. اور دنیا کے خاطر دین کا نقصان برداشت کر لینا, اس کا نام ہے مدارات. اور یہ جائز نہیں, اور مدارات جائز ہی نہیں بلکہ پسندیدہ ہے. اس میں دین کا کوئی نقصان نہیں, ہمارا ذات اپنا ذاتی نقصان برداشت کر لو. تو بہرحال شریعت کی تعلیم یہی ہے. آج ہمارے مزاج الٹ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا کہ دین پر آنچ آ رہی ہے تو آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے, آپ وہاں جو بات ہو صاف صاف کر دیجیے. آپ کا کوئی نقصان ہے تو برداشت کر لو, چپ رہو, کوئی حرج کی بات نہیں, بہت اچھا, یہ پسندیدہ ہے. ویسے بدلا لینے کی بھی شریعت نے اجازت تو دی ہے, لیکن اگر نہ لو تو بہت اچھا اپنی ذات کے خاطر. یہی حضور کا عمل دونوں روایتوں کو آپ سامنے رکھیے.
حدثنا سفیان بن وقی قال اخبرنا جمیر بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی قال اخبرنا رجل من بنی تمیم من ولد ابی حالت زوج خدیجہ یکنا ابا عبد اللہ عن ابن لابی حالت عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال الحسین بن علی. یہ پہلے بھی یہ روایت کے دو تین حصے گزر چکے ہیں. پہلا آیا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جو تھے ہندی بن ابو حالہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ آپ کا سراپا بڑے عمدہ طریقے سے بیان کرتے تھے. تو ایک مرتبہ میں نے ان سے درخواست کی کہ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کر دیجیے تاکہ میں اس کو محفوظ کر لوں اور ان میں سے جن چیزوں کو اپنے اندر لانے کے لیے محنت کر سکتا ہوں کر. چنانچہ انہوں نے بیان کیا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اپنے ماموں سے یہ چیزیں سننے کے بعد میں نے اپنے بھائی حضرت حسین سے یہ سب چھپائے رکھا ایک مدت کے لیے. ماں بھی میں نے بتلایا تھا یہ اس لیے چھپایا تھا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھائی کو بھی شوق ہے یا نہیں, اس کے اندر کتنی طلب ہے. تو اس لیے کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا, بڑے بھائی تھے یہ حضرت حسن. تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ مدت کے بعد میں نے ان کے سامنے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے تو مامو جان سے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ سراپا انہوں نے بتایا. حضرت حسن حسن کا میں تو معاف کر چکا ہوں, گویا مجھ سے پہلے وہ تو معلوم کر چکے. اور اتنا ہی نہیں, ہمارے ابا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی بہت کچھ پوچھ چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, باہر مجلس میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ سب کوئی روایت پہلے بھی آئی کوئی کئی اسی کا ایک آخری جز آج پیش کر رہے ہیں. تو حضرت حسن یہ بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے نقل کرتے ہیں. دیکھو علم کے معاملے میں یہ ہونا چاہیے, کوئی بڑی بات اپنے چھوٹے بھائی سے بھی معلوم ہو تو حاصل کرو, اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں. علم میں جو شرمائے گا وہ جہالت کی ذلت زندگی بھر اٹھائے گا. بہرحال حضرت حسین فرماتے ہیں کہ سال تو ابھی السیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جلسا ہے کہ میں نے اپنے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کا انداز, آپ کا طرز اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا. جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے تھے, آپ کی مجلس میں آ کر آپ کے پاس بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے تھے, آپ ان کے ساتھ کیسا رویہ, کیسا سلوک, کیسا طرز اختیار کرتے تھے. میں نے اپنے ابا سے یہ پوچھا, یہ سنو. فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سہل الخلق, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی سے, کوئی بھی آتا آپ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس سے ملتے تھے. دیر دیا ہوا بولے کمایا کرے, کوئی بھی آوے ہنستے ہوئے چہرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے. سہل الخلق اور خلق خوش خلقی سے ہمیشہ متصل رہے, کوئی بھی آتا اچھے اخلاق سے اس سے پیش, کوئی بھی آتا, کوئی فرق نہیں دوست دشمن اپنا پرایا مسلم مومن کافی سب لئین الجانی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج, بہت نرمی سے پیش آنے والے, لیس بفظین ولا غلیظین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بدخلق تھے اور نہ سخت مزاج اور اکھڑ, یعنی آپ کے اخلاق برے نہیں بدخلق نہیں تھے اور آپ کے مزاج کے اندر بھی اکھڑ, جیسے بات دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کا مزاج کھوڑ دوڑا کھڑ مچڑو گجراتی میں کہتے ہیں جس کو, تو اس کو اکھڑ اکھڑ مزاج کہتے ہیں. نہیں, آپ کا بڑے سافٹ اور نرم ہوئی ہے, بڑا سخارا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم چیخنے چلانے والے
عام طور پر چیخنا چلانا غصے والوں کی عادت ہوتی ہے, جس کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے وہی اپنے پاس بیٹھنے والوں, اپنے سے تعلق رکھنے والوں پر آوازیں چیختا ہے, چلاتا ہے.
بلا فحاش,
اور نہ آپ بے حیائی کی باتیں کرنے والے تھے, بلا حیا, اور نہ آپ سلاسل کسی کے کا عیب نکال تیرے میں یوں ہے تیرے میں یوں, کسی کا عیب آپ نے نکالا. بلا مداحی, اور کسی کی بے جا تعریف بھی آپ کرتے, نہ عیب نکالتے تھے نہ بے جا تعریف کرتے تھے. یتغافل عما لا یشتهی, جو بات آپ کو ناپسند ہوتی آپ اس کی طرف سے اعراض اور بے رخی کرتے, یعنی کوئی آدمی آپ سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کرتا جو آپ کو پسند نہیں ہوتی تو آپ ایسے پیشانتے جیسے سنائیں گے ڈرتے, ایسا کوئی نہ تو ہاں میں جواب نہ نا میں جواب, خاموش بولتے, اسی کو کہتے ہیں لا یو یہ سمین ہو ولا یجیب, اس کے اس نامناسب مطالبے کو نہ تو پورا کرتے تھے نہ اس کو مایوس کرتے تھے, نہ صاف جواب نامے دیتے تھے اور نہ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے تھے. بس اس سلسلے میں جیسے وہ تغافل اور بے اعتنائی اختیار کرتے تھے. یہ قطرہ کا نفسہ من ثلاث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تین باتوں سے بچا رکھا تھا, تین چیزوں میں سے کوئی کام کبھی کرتے نہیں تھے. الاکثار یعنی المیرا, جھگڑا, کبھی آپ کسی کے ساتھ جھگڑا, یہ بات چیت میں جو بولا چالی ہوتی ہے اس کو میرا کہتے ہیں, وہ لفظی طور پر کسی کے ساتھ بات یہ کرنا, مخالفت کرنا, جھگڑا کبھی نہیں. والاکثار, اور فضول بول, بیکار باتیں, لایانی باتیں, کثرت سے باتوں کی عادت ہوتی, بولتے رہتے بولتے رہتے, چپ ہونے کا نام نہیں, 24 گھنٹے زبان چلتی رہتی ہے. پہلے بھی آپ پڑھ سن چکے ہیں کہ مفید چیز کے علاوہ کبھی آپ اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتے تھے, اور وہ مالا یعنی اور بیکار باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے, جس میں دنیا کا فائدہ ہونا نہیں کا. ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب اہتمام سے بچاتے تھے, کبھی ان تین کاموں کو نہیں کیا. اور وترک الناس من ثلاث, اور لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے بچا رکھا تھا, یعنی لوگوں کے ساتھ ان تین باتوں میں کوئی کام نہیں, کان لا یذم احد, کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی نہیں. ولا یعیب, اور نہ کسی پر عیب لگاتے تھے یا کسی کا عیب کبھی تلاش نہیں کرتے تھے. ولا یعیب, اور نہ کسی کو کسی بات پر آر دلاتے تھے. آر دلانے کا مطلب یہ ہے کسی نے کوئی کام نہ ہونا شرم نہیں آتی تجھے ایسا کیا, یہ تو آر دلانا, یہ تو کوئی آدمی واقعہ تک آر, ویسے حضور تو کبھی آر دلاتے ہی نہیں تھے, ویسے آر دلانے کے سلسلے میں پسندیدہ کام نہیں ہے کسی کو آر دلانا, اور خاص طور پر اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو کسی دوسرے کو اگر کوئی آدمی آر دلاتا ہے تو حدیث میں اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ خود اس برائی میں مبتلا نہیں ہوگا. اس لیے کسی کو آر دلانے کے معاملے میں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تین چیزوں سے بچا رکھا, کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے, کبھی کسی پر عیب نہیں لگاتے تھے, کسی کا عیب تلاش نہیں کرتے تھے, اور کبھی کسی کو آر نہیں دلاتے تھے. بلا یطلب, اور کبھی کسی کے عیب کو تلاش, کسی کی پوشیدہ بات کو, کسی کی پوشیدہ بات کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے فالٹ تلاش کرتے ہیں, کسی کا فالٹ تلاش نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ولا یتکلم الا فیما یرجا ثوابہ, کیا بات ہے آپ کی آواز, اور وہی بات اپنی زبان سے نکالتے تھے جس میں ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه، اور ایسی ہی بات اپنی زبان مبارک سے نکالتے تھے جس میں ثواب کی امید ہو، بھلائی کی بات. وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، اور آپ کے پاس بیٹھنے والوں کا حال یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو سب اپنے سر جھکا لیتے خاموشی سے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو. کسی کے سر پر پرندہ بیٹھا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک دم بالکل جام ہو جاتا ہے کہ میں ہلوں گا تو اڑ جائے گا. تو وہ اس طرح وہ سب لوگ جب آپ گفتگو کرتے تھے تو صحابہ سر جھکا لیتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو خاموش. فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، اور جب پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہوتے تھے تب وہ لوگ بات کرتے تھے. آپ کی بات کا اور پورا ہونے سے پہلے وہ بولنا شروع نہیں کرتے. لا يتنازعون عنده الحديث، اور یہ آپ کے پاس بیٹھنے والے یعنی صحابہ آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں، کسی بھی بات میں نہیں. آپس میں بات جھگڑتے ہیں، بہسا بہسی کرتے ہیں بڑوں کے موجودگی میں بھی، صحابہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی بات میں کبھی جھگڑتے نہیں تھے. ومن تکلم عنده انصت له حتى يفرغ، اور جب کوئی آدمی آپ کے سامنے بات کرتا تو دوسرے لوگ چپ رہتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا. یہ نہیں کبھی اس کی بات چل رہی ہے اور دوسرے نے انڈر ٹانگ اڑا کے اپنی بات کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں. صحابہ کا مزاج یہ تھا کوئی بھی حضور سے بات کرتا تو انتظار کرتے اس کی بات پوری ہو تو پھر دوسرا بات کرتا، اس کی بات کے پورا ہونے سے پہلے دوسرا اپنی بات شروع نہیں کرتا. حدیثهم عنده حدیث اولی، اور ان آپ کے پاس بیٹھنے والوں میں سے ہر آدمی کی بات توجہ سے سنے جانے میں ایسی ہوتی جیسے پہلے آدمی کی بات، یعنی جو لوگ آپ سے اپنی بات پیش کرتے تھے تمام کی باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری باری پوری توجہ سے سنتے تھے. دیکھو کسی آدمی کو سامنے بات پیش کرنے والے دو چار ہوں تو وہاں تو یہ آسان ہے، لیکن ایک بڑا مجمع جب اپنی بات پیش کرتا ہے نا تو شروع میں تو وہ جو ہے کیا رہتا ہے، متوجہ رہتا ہے، موڈ ٹھیک رہتا ہے، اور جو جو دیر ہوتی جاتی ہے موڈ خراب ہوتا ہے سننے والے کا، یہاں تک کہ آخر میں طبیعت میں کچھ چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، جب بھی لوگ آپ آخر والے کی بات بھی اسی توجہ سے سنتے تھے جس توجہ سے پہلے آدمی کی بات سنی ہوتی تھی، یہ نبی کریم، یہ اخلاق کریمانہ کی بات ہے. تو ان کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سنے جانے میں، توجہ سے سنے جانے میں ہر ایک کی بات ایسی ہوتی تھی جیسے پہلے آدمی کی بات. یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے. یزہکو مما یزہکون منہ ویتعجبو مما یتعجبون منہ، لوگ جس بات پر ہنستے آپ بھی ہنستے، یعنی کوئی ہنسنے کی بات آئی تو سب ہنس رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ بسورے بیٹھے، ایسا نہیں. اور کوئی تعجب کی بات کسی نے کی سب تعجب کر رہے ہیں تو حضور بھی تعجب کرنے میں شریک ہوتے ہیں. یہ توازو کی بات ہے. جو آدمی اپنے آپ کو بڑا بنا کے رکھتا ہے نا اپنے چھوٹوں کے درمیان، تو ایسے موقع پر بتکلف کیا ہوگا، منہ بسور کے بیٹھا رہے دوسرے ہنسیں گے اپنی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے، سمجھنا ہے کہ اپنی بڑائی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، شو کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں یہ نہیں، بس جو اگر کوئی ہنسنے کی بات ہے سب ہنس رہے ہیں تو آپ بھی مسکرا رہے ہیں، اور کوئی تعجب کی چیز ہے سب تعجب کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ بھی اس میں شریک ہیں. آپ اپنے آپ کو الگ سے لیے لیے نہیں رہتے تھے، پہلے بھی آ چکا ہے ایسا، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کوئی ایسا انداز اختیار. بعض لوگ جن کے مزاج میں کبر ہوتا ہے غرور ہوتا ہے, بڑے ہو اپنے آپ کو بڑا بنانا بنا کر ظاہر کرنا چاہتے, وہ ایسا نہیں کر سکتے. وہ تو سب ہنس رہے ہیں تو وہ چپ چاپ بیٹھے ہیں, سب تعجب ہے تو وہ ایسے ہی بیٹھے ہیں جیسے کچھ ان کو اثر ہی نہیں ہوا, ایسا نہیں. یصبر للغریب علی الجفوۃ فی منطقہ ومسلتہ, اجنبی مسافر کوئی باہر کے آیا ہوا آدمی اگر کوئی سخت بات کرتا آپ سے, یعنی ادب کے خلاف سختی سے بات کرتا, بے تمیزی اور بے سوال کرتا بدتمیزی کے ساتھ, تو صبر اور تحمل سے کام لے اس کے سامنے گزرے. صحابہ جو روزمرہ کے بیٹھنے والے ہیں ان کو تو اللہ تعالی کی طرف سے بھی کیا تھی, تاکید تھی کہ بارگاہ نبوت کا ادب ان کو محفوظ رکھنا. لیکن کوئی نیا اجنبی آدمی جو آداب مجلس سے واقف نہیں ہے, کوئی دیہاتی آ گیا اور آ کر کے اس نے جو ہے سخت بات چالو کر دی, یا بدتمیزی کا کوئی معاملہ کر دیا, سوال بدتمیزی سے کر لیا, تو کبھی آپ کو اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے, صبر سے کام لیتے تھے. وہ معذور ہے, وہ نہیں جانتا گویا. حتی ان کان اصحابہ لا یستظلمونہم, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے لوگوں کو دھوم دھام کر کے لے آتے تھے کہ ایسا کوئی سوال کر ڈالے. اس لیے کہ بعض مرتبہ روزانہ کے جو حاضر باش ہوتے ہیں, بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ سوال کرنے کی جرات نہیں ہوتی, تو وہ ایسے حضرات صحابہ ایسا کوئی نیا آدمی دیہات کا آیا اس کو پکڑ لاتے تھے تاکہ وہ ایسا پوچھے تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماوے تو ان کو بھی سننے کا موقع لے دے. یہ جانتے تھے کہ اس پر حضور ناراضگی کا اظہار نہیں فرمائیں گے. ویقول اذا رایتم طالب حاجت یطلبوها فارفدوه, اور حضرات صحابہ کو حضور تاکید فرماتے ہیں کوئی حاجت مند اپنی حاجت کا طلبگار ہو اس کی مدد کرو, اس کو لے آؤ میرے پاس, تم بھی مدد کرو. ولا يقبل الثناء الا من مكافين, اور کوئی آدمی اگر آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس کو تعریف کرنے دیتے, اس کے تعریف کے بات کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے. البتہ کوئی کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا, اچھا سلوک کیا, اور اس کے جواب میں وہ آپ کی تعریف کرتا تو آپ سن لیتے تھے. وہ اس لیے کہ جس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے نا وہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے میں دو باتیں اس کی شکریہ میں تعریف کی کہوں, تو گویا وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں اس کی تعریف کر کے اس کے احسان کا ایک طرح کیا کر رہا ہوں, بدلہ چکا رہا ہوں, تو اس کو ایسا کہنے سے اطمینان ہوتا ہے. ورنہ اگر اس کو ایسا موقع نہ دیا جائے تو وہ بیچارہ جو حد ہے دلی اور ذہنی اعتبار سے بے چین رہتا ہے کہ میں دوسرا تو کچھ دو جملے بھی نہیں کہہ سکا دعائیا یا تعریف کے, تو یہ گویا اس کے خاطر اپنی ذات کے لیے نہیں. اسی کو فرماتے ہیں لا يقبل الثناء الا من مكافئ, آپ کسی کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو قبول نہیں کرتے تھے, آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے, مگر اس آدمی کی طرف سے جو احسان کا بدلہ کے طور پر تعریف کرتا ہو. آپ نے کوئی احسان کیا, آپ تو ماشاء اللہ اللہ کے آپ تو بڑے یہ ہیں سبھی, سن لیتے تھے بھلے آپ کو پسند نہ ہوتا تھا اس کی دل جوئی کے لیے. ولا يقتول احد حديثه حتى يجوز, اور کوئی آدمی آپ کے سامنے بات کرتا کوئی تو اس کی بات کو آپ کاٹتے نہیں تھے, البتہ وہ اپنی بات میں حد سے آگے بڑھے, یعنی جو بات کرنی نہیں چاہیے وہ کرے, حدود سے آگے بڑھے, تو فیق تو میں نہیں تو یا تو آپ اس کو روک دیتے بس, اور قیام یا پھر آپ اٹھ کر چل دیتے تھے, بولتا رہے دو میں سے. تو یہ گویا ورنہ اس کے علاوہ کسی کی بات کو آپ کاٹتے, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے. یہی وہ چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں, اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدک ومولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ یہ جو باتیں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان کی محبت، ان کے ساتھ عشق اور لگاؤ اور ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کا جذبہ ہمیں عطا فرما. اور اے اللہ آسانی کے ساتھ ان امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمیں نصیب فرما. اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے بنا چاہی اس سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.